منگل 6 ستمبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے مغربی ممالک کے مقبول سیاستدانوں کو ہدف تنقید بناتے ان کو فتنہ انگیز قرار دیا. تجزیہ کار نے وجہ بتائی،
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سال سے ایکسٹریم رائٹ ونگ کے جو ویوز ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے مغربی ممالک کے مقبول سیاست دانوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو فتنہ انگیز اور سیاسی وہم انگیز قرار دیا ہے. عبید ملک.
زید راد الحسن نے خاص طور پر نیدر لینڈز کے گیرٹ وائلڈرز کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے تعصب کو سیاست کے لیے استعمال کیا. ان کا کہنا تھا کہ گیرٹ کے علاوہ ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج کی مہم چلانے والے نائجل فراج نے وہی تکنیک استعمال کی جو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کرتی ہے. گزشتہ ماہ وائلڈرز نے اپنے انتخابی منشور میں کہا تھا کہ وہ اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو تمام مساجد بند کر دیں گے اور قرآن اور مسلمان تارکین وطن پر پابندی عائد کر دیں گے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے بھارتی پارلیمان کے اعلی وفد کی وادی کے دو روزہ دورے کے بعد بھی وادی میں عوامی غم و غصہ جاری ہے. مظاہرین پر فورسز کی تازہ کاروائیوں میں مزید 2 نوجوان ہلاک ہو گئے ہیں اور سینکڑوں دیگر زخمی ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
ہمگیر ہڑتال اور بیشتر علاقوں میں کرفیو کے دوران کئی مقامات پر مظاہرین اور فورسز اہلکاروں کے درمیان آج بھی تصادم ہوئے. جنوبی ضلع اننت ناگ کے سیر ہمدان میں مظاہرین پر چھروں کی فائرنگ سے درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 1 17 سالہ طالب علم کی موت ہو گئی جبکہ ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے. اس سے قبل ہفتے کو مظاہرین پر فورسز اہلکاروں کی فائرنگ سے درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے آج صبح 1 کی موت ہو گئی. اس دوران ہسپتالوں میں سرگرم رضاکاروں نے الزام عائد کیا ہے کہ فورسز اہلکار ایمبولینس گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کر کے رضاکارانہ سرگرمیوں کو متاثر کر رہے ہیں.
ہم صرف خدمت خلق کے لیے یہاں پر ہیں، کیوں ہمیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں؟ یہ
وادی میں 2 ماہ سے ہڑتال، مسلسل کرفیو اور زیادتیوں کے باعث عام زندگی معطل ہے.
ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول کے نیزابیر سیکٹر میں پاکستان اور ہندوستان کی فوج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 گھروں اور 1 اسکول کو جزوی نقصان پہنچا ہے. مظفر آباد سے اورنگزیب جرال.
ضلع حویلی کے ڈپٹی کمشنر کاشف حسین کے مطابق ہندوستانی فوج نے لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے کل رات مقامی وقت کے مطابق 12 بجے حویلی کے علاقے کیرنی میں گولہ باری اور فائرنگ شروع کی اور یہ وقفے وقفے سے منگل کی صبح 10 بجے تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں 5 گھروں سمیت 1 لڑکوں کے سکول کو جزوی نقصان پہنچا. ان کے مطابق ہندوستانی فوج کی جانب سے وقفے وقفے سے ہونے والی فائرنگ میں مارٹر اور ہلکے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جبکہ اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے بھی فائرنگ کی.
12 ممالک کے 80 سائنسدانوں کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سمندری درجہ حرارت میں اضافے کے اثرات کو شدت سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ تحقیق قدرت کے تحفظ کی بین الاقوامی یونین نے کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں سمندری حیاتیات غیر متوازن ہو سکتی ہیں کیونکہ مچھلیاں نئے عرض بلد کی جانب جانا شروع ہو جائیں گی. ڈین لیفلے میرین بایولوجسٹ ہیں اور رپورٹ کے مصنف بھی.
We should be very worried about this because
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں خاصے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ سمندروں میں اس حدت کو وقوع پذیر ہونے میں کافی وقت اور توانائی درکار ہوتی ہے اور یہ ایک مناسب وقت کے دوران ختم نہیں ہو سکتی. اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، اور ان سے نمٹنے کے لیے ہم تیار نہیں. عالمی ادارہ صحت نے سری لنکا کو ملیریا سے پاک ہو جانے کی سند جاری کر دی ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ جزیرے کی ملیریا کے خلاف جنگ میں کامیابی واقعی قابل ذکر ہے. پیرس کے میئر کا کہنا ہے کہ تارکین وطنوں کے پہلے کیمپ کا آغاز فرانس کے دارالحکومت میں اکتوبر کے وسط میں ہوگا. 400 افراد کی گنجائش کے اس پہلے کیمپ میں صرف مردوں کی جگہ ہوگی، جس کا مقصد ان عارضی کیمپوں کو ختم کرنا ہے جو شہر میں مختلف مقامات پر قائم ہیں. اور پاکستان کے سندھ ہائی کورٹ نے پاکستانی فلم مالک پر عائد پابندی ختم کرتے ہوئے پورے ملک میں اس کی نمائش کی اجازت دے دی ہے. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
یہ فلم مالک ہے جو 8 اپریل کو ریلیز کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. فلم کے ہدایتکار آشر عظیم نے بی بی سی کو بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں قائم ڈویژنل بینچ نے متفقہ طور پر فلم مالک پر عائد پابندی یکسر ختم کرنے کی ہدایت کی۔ آشر عظیم نے بتایا کہ اگرچہ فلم کی نمائش پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے، مگر پاکستان میں اگلے چند ہفتے تک تمام سینما بک ہیں اور اب اس فلم کی نمائش کا معاملہ ڈسٹریبیوٹرز اور سینما مالکان کے درمیان ہی طے ہو سکے گا۔
اور آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں ہٹلر کی فوج کو جنگ عظیم دوئم کے دوران دیے گئے 2 ٹوائلٹ پیپر رولز کی نیلامی کی جا رہی ہے، جن کی قیمت کا اندازہ 80 سے 120 یورو کے درمیان لگایا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق کے سربراہ نے مغربی ممالک کے مقبول سیاستدانوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو فتنہ انگیز قرار دیا ہے۔ سیربین کا یہ بڑا موضوع ہے، تفصیل تجزیہ آنے کو ہے۔ سب سے پہلے سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے دا ہیگ میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور پر نیدرلینڈز کے خیرت ویلڈرز کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے تعصب کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے۔ گزشتہ ماہ ویلڈرز نے اپنے انتخابی منشور میں کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو تمام مساجد بند کر دیں گے اور قرآن اور مسلمان تارکین وطن پر پابندی عائد کر دیں گے۔ یاد رہے کہ خیرت ویلڈرز کی فریڈم پارٹی نیدرلینڈز میں سن 2017 میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں کیے جانے والے عوامی رائے عامہ کے جائزوں میں آگے ہے۔ ویلڈرز نے امریکی ریاست اوہائیو میں ریپبلکن جماعت کے جلسے سے خطاب بھی کیا تھا۔ ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم میں امیگریشن اور سماجی ایشوز پر سخت گیر موقف اپنایا ہے۔ راد الحسین نے سیکیورٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خیرت ویلڈرز، ان کے پیروکاروں اور ان سے ملتے جلتے تمام افراد سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک سفید فام مسلمان ہیں، ان کی والدہ یورپی اور والد عربی ہیں۔ راد الحسین نے خیرت ویلڈرز کی فریڈم پارٹی کے منشور کو بے تکا قرار دیا اور کہا کہ ویلڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ، ہنگری کے وزیر اعظم، فرانس کے نیشنل فرنٹ کی رہنما اور یونائٹیڈ کنگڈم انڈیپینڈنس پارٹی یا یوکپ کے سربراہ نائجل فراج میں کافی کچھ مشترک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سب افراد اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ راد الحسین نے کہا کہ جس طرح خیرت ویلڈرز شرمناک لسانی اور مذہبی تعصب پھیلا رہے ہیں، یہ کئی ممالک میں سرکاری پالیسی کا حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ان قوم پرست اور فتنہ انگیز رہنماؤں کی حرکات کا مقابلہ داعش کی حرکات سے نہیں کر رہا، لیکن جس انداز میں ان کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، وہی طریقہ داعش بھی استعمال کرتی ہے۔ ہمیں دفاتر میں بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک کے بارے میں علم ہے۔ بچوں کو شرمندہ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی لسانیت اور مذہب کی وجہ سے دھتکارا جاتا ہے۔ ان کا جو بھی پاسپورٹ ہو، ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ یورپی نہیں ہیں، فرانسیسی نہیں ہیں، برطانوی نہیں ہیں یا ہنگیرین نہیں ہیں۔ تمام برادری کو دہشت گردی کے شبہ میں مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کے سربراہ راد الحسین کے الفاظ۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق کی جانب سے یورپ میں روز ازوں نسلی تعصب اور تارکین وطن مخالف نظریات پر تشویش کی بابت فرانس اور بقیہ یورپ کے حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والی صحافی وائجو نراونے سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ اقوام متحدہ کو ایسی بات کیوں کہنی پڑی۔
جو مسٹر حسین ہے، جو یونائٹیڈ نیشنز ہائی کمیشنر ہے ہیومن رائٹس پہ، انہوں نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ کافی ساری جو رائٹ ونگ گورنمنٹس ہیں اس وقت یورپ میں، وہ جیسے آئسس ہے اسی طرح کا پروپیگنڈا چلاتے ہیں، کیونکہ آدھے سچ بول کر کے اپنی جو آئیڈیاز ہے اس کو آگے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے نام سے لیے ہیں کئی یورپین لیڈرز، جیسے ہنگری کے وکٹر اوربان، چیکوسلوواکیا کے لیڈر، میرے خیال سے سلووینیا کے لیڈر اور فرانس کے مارین لپین، ان کو نام سے پکارا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیڈر جو ہے वो बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत खतरनाक रास्ता वो चुन रहे हैं आगे बढ़ने के लिए।
ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के एक रहनुमा ने तो वाइजी निराव ने ये तक कहा है अपने इंतखाबी मंशूर में, बल्कि लिखा है कि वो इख्तदार में आकर मस्जिदें बंद कर देंगे। उनकी इस तजवीज को उमूमी तौर पर पसंद किया जा रहा है या लोग इस सोच को अपना रहे हैं?
देखिए, हमने ये देखा है कि पिछले 5 साल से एक्सट्रीम राइट विंग के जो व्यूज हैं, जो उनकी जो सोच है वो आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत हमें खेद का मामला है, क्योंकि इसके ऊपर हमने सोच करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये कह क्या रहे हैं कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं और ज्यादातर जो मुसलमान आ रहे हैं वो हमारे देश के लिए खतरा बन के खड़े हो गए, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो धर्म है, अलग अलग धर्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मेनली, उनके बीच जंग होगा और उनके बीच इस वक्त जंग हो रहा है, ये उनकी सोच है। और ये बहुत वरिंग ऐसी सिचुएशन हो गई है।
तो वाइजू, यूरोप में मौजूद अकलियतें खुसूसन मुसलमान तारीखें वतन क्या समझते हैं? क्या ये किसी रद्द अमल का नतीजा है, किसी के कोई प्रतिक्रिया है, मजहबी तासुब है, धार्मिक भेदभाव है, या माशी असबाब है इस सोच के पीछे?
देखिए, जो मुसलमान है, अब अगर आप फ्रांस का को ले लीजिए, वहां पर 5 मिलियन से बढ़कर मुसलमान है।
ठीक है,
और प्रॉब्लम ये है कि ये जब कम्युनिटी फ्रांस में आई वो 1950 के बाद ही आए हैं, तो पहले ये जो कल्चर्स है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, उनके यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन की मिक्सिंग नहीं हुआ करती थी पहले, और इनमें से कई एलिमेंट्स हैं जो काफी मतलब फंडामेंटलिस्ट टाइप हो गए हैं, जो कहते हैं नहीं, यहाँ पर शारिया लॉ लेना चाहिए, यहाँ पर औरतों को बुर्का पहनना चाहिए। तो जो होस्ट कम्युनिटीज हैं उनमें काफी हॉस्टिलिटी प्रोड्यूस हो गई है, उनमें डर भी हो गया है, क्योंकि आइसिस के जो टेररिस्ट है या जो बाकी इस्लामिक टेररिस्ट है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी इस्लामिक कम्युनिटी पर धब्बा सा बैठ रहा है, और 90% 95% 99% जो लोग हैं वो बहुत मॉडरेट है। वो क्या चाहते हैं? वो बस यही चाहते हैं कि अपनी जिंदगी अच्छी हो, कि उनका रिलीजन के साथ जो वास्ता हो वो मॉडरेट और फॉरवर्ड लुकिंग हो। वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं और उनकी जिंदगी ठीक ठाक हो, उन्हें जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो फंडामेंटलिस्ट सलाफिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने उनके लिए जीवन बहुत खतरनाक कर दिया है।
तो वाहजू, क्या लगता है यूरोप के मुस्तबिल में दाएं बाजू के नजरियात हावी होते जा रहे हैं या इसकी मुखालिफत भी मौजूद है और ज्यादा मजबूत है? कैसे मुवाजना करेंगी?
देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अगर मैं फ्रांस का दोबारा से एग्जाम्पल लूं, तो हाल में ये हुआ था, उन्होंने बुरकिनी के ऊपर बैन लगा दिया था, जो पूरे होल बॉडी कवरिंग के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो हैं, जो औरतें पहन के समुन्द्र में स्विम करने जाती हैं। तो कई सारे गांव हैं जहां साउथ ऑफ फ्रांस में, पर्टिकुलरली फ्रेंच रिवियरा के, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत शीक तरीके से, बहुत अपर क्लास टाइप जो गांव हैं, उन्होंने इन बुरकिनीज पे बंदी लगा दी थी। तो जब फ्रांस का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब उन्होंने इसको देखा, तो उनका डिसीजन ये था कि ये बिल्कुल इलीगल है, कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ इन लोकल ऑफिशियल्स ने बैन लगाया हुआ है, और कोर्ट ने कहा इस बैन को उठाना चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है होलांद वो लेफ्ट विंग है, और ये जो मेयर्स हैं वो एक्सट्रीम राइट विंग के हैं, और वो कहने लग गई आप जो कहना करना चाहते हैं करिए, लेकिन हम बिल्कुल भी बैन नहीं उठाएंगे, हम बैन जारी रखेंगे। और फ्रांस में तो 8 महीने में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तो प्रेसिडेंट होलांद जो लेफ्ट साइड के हैं वो सोच रहे अब मैं इस बैन को किस तरह से उठाऊं, इन लोगों को किस तरह से समझाऊं कि आप बैन जारी रखना ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और वो बहुत डरपोक हो गए हैं क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई है, उनके रीएलेक्शन चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, और इसलिए वो ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को हौसला दे, क्योंकि उन्हें डर है कि और भी ज्यादा लोग राइट विंग की तरफ जाएंगे।
फ्रांस और यूरोप के अमूर पर नजर रखने वाली सहाफी वाहिद निराव ने इसी मौजू पर, मैंने लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज सुएस के डॉक्टर तारिक सलमान से भी बात की, जानना चाहा कि अक़वामे मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी के कमीशन ने यूरोप में दाएं बाजू के उभरते हुए रहनुमाओं को दाइश के साथ भला क्यों जोड़ा।
अब ये इशू जो है रेस करना, उसको दाइश के साथ उसकी हिकमत अमली के साथ जोड़ना, ये एक ऐसा इशू है जो उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने ये बड़ा वाजे कहा कि मैं इनको आपस में इक्वेट नहीं कर रहा, इनको एक दूसरे से, मैं सिर्फ उनके मोड ऑफ कम्युनिकेशन को, जो उनकी कम्युनिकेशन का जरिया है, ये डेमोगॉग्स भी वही पॉपुलिस्ट टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जो दाइश करते हैं, और ये बात दुरुस्त भी है। इन लोगों का जो तरीक़ेकार है, जो टॉलरेंस है यूरोप में जो ख़त्म होती जा रही है, वो इन डेमोगॉग्स की वजह से ख़त्म हो रही है, और ये उसको आग लगाते हैं, और यही वो टैक्टिक्स हैं जो दाइश इस्तेमाल कर रही है वहाँ के भी इलाकों में जहाँ दाइश है, और उनके लोग वो भी टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करते डिफरेंस की।
सही।
तो इस एतबार से इनका ये कहना बिल्कुल बजानब है, दुरुस्त है। मेरा ये ख्याल है कि मास्वा इसके कि उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हंगरी के विक्टर ऑर्बन को भी इस्तेमाल किया, जबकि ये प्रोबेबली इनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर था।
ठीक है, तो दरअसल गौर करें, यूरोप में और अमेरिका के मौजूदा सदारती उम्मीदवार जिस तरह से नस्ली तासुब और तारिकीन वतन मुखालिफ नजरियात का इजहार कर रहे हैं, क्या ऐसे नजरियात यहाँ पहले से मौजूद थे या ये नई पर्दाख्त है?
असल में इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि यूरोप की तारीख के अंदर जो नस्ली तासुब है ये हमेशा से रहा है, और ये है, बात ये होती है कि कई चीजों की वजह से, कई वजूहात से वो उस वक्त दबा होता है, कई चीजों से वो बढ़ जाता है। अब दाइश की एक्टिविटीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो भी एक को जो है ना बढ़ा रहा है उस सारी चीजों को, लेकिन उन चीजों के बाद दाइश ही के हाथों में खेलना कि आप वो जो कह रहे हैं उसी के एजेंडे को आप आगे लेके आए, और आप उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए, जिस तरीके से अभी ये जो जैद साहब हैं इन्होंने ये बड़ा वाजे तौर पे कहा गेरेथ विल्डर को कि ये जो है ना एज ए वेपन इस्तेमाल करता है ये नस्बी तासुब को अपनी सियासत के अंदर, तो ये वो बात है कि आप लोग उस चीज को जो कि दाइश इस्तेमाल कर रही है उसी के एजेंडे को ये लोग बढ़ा रहे हैं आगे।
तो तारिक साहब, एक तासर ये भी है खुसूसन यूरोप और यहाँ बरतानिया में ब्रेक्जिट के दौरान जो कुछ कहा गया उसकी बड़ी वजह इन मुल्कों की गिरती हुई इक्तिसादी सूरत हाल है, ये कहाँ तक दुरुस्त है?
अब मेरा ये ख्याल है कि इसका असल में ज्यादा अहम रोल है इक्तिसादी हालत इनके खराब होने की और उससे डिट्रैक्ट करना, क्योंकि अभी तक आप ये देख लें कि जब दाइश इतनी मंजरे आम पे नहीं आई थी तो पूरे यूरोप में फिर भी एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट, बाकी चीजों के अगेंस्ट, और वो उस वक्त जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी वो बेसिकली इनकी जो पॉलिसीज थी इनके खिलाफ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी हर जगह पे, जो IMF इनसे कह रहा था कि आपको जो है कर्जे रीस्केड्यूल करने हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक गॉड सेंड इनके पास एक बहाना आया है दाइश का कि हम रिट्रैक्ट कर दें अपनी इकोनॉमिक फेलिंग पॉलिसी से तमाम लोगों की अटेंशन को और उसको हम लगा दें दाइश की तरफ।
ठीक
है, इसका बहुत बड़ा हाथ है इस वक्त।
तो अगर यूरोप में दाएं बाजू के रुझत पसंद नजरियात यूं ही सामने आते रहे तारिक सलमान साहब, और लोगों की पसंदीदगी भी उसमें शामिल होती रही, तो दाइश जैसी तंजीमों से कैसे निपटा जा सकेगा?
सबसे बड़ा इशू यही है कि जिन ममालिक में दाइश जैसी तंजीमें उभरी हैं, पैदा हुई हैं, ये उन वेस्ट की इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसका रिजल्ट हैं, ये उसको रीप करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए। आप ये देखें अलकायदा का एक इशू था, बेसिक ये था वॉर ऑन टेरर के नाम से जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, जो पॉलिसी बनाई गई, उसने एक और हैबतनाक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया दाइश को। तो अब ये होगा कि वॉर ऑन टेरर से बढ़ के एक ये स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं ये जो राइट विंग्स खड़े होके वो कहते हैं आप इससे भी आगे जाएं। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है, जिस तरह जॉर्ज बुश ने उसको उठाया था तो उसने उसको साबित करके दिखाया अपनी पॉलिसी से। एक इस्लामिक टेररिज्म को जो उसने कहा था कि थ्रेट है, वो उस वक्त एज सच थ्रेट नहीं थी, लेकिन अब वो उन्होंने बना दिया उसको।
सो एज के ये थे डॉक्टर सुलेमान तारिक। और ताज़ा तरीन ये खबर भी कि बरतानिया में खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम की हिमायत करने वाले शिद्दत पसंद मुबल्लिग अंजुम चौधरी को 5.5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट, महापारा सफदर की जबानी।
खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम से वफादारी का ऑनलाइन हलफ उठाने वाली 49 साल अंजुम चौधरी को आज ओल्ड बेली में मुजरिम करार दिया गया। पुलिस का कहना है कि अंजुम चौधरी के पैरोकारों ने बरतानिया और दूसरे मुल्कों में हमले किए हैं। जज ने अंजुम चौधरी को खतरनाक और सोच समझकर काम करने वाला मुजरिम करार दिया। इसके अलावा उनके साथी मीजानुर रहमान को भी यही सजा दी गई है। अदालत में दोनों मुलजमान की वो तकारीर भी सुनाई गईं जिनमें उन्होंने लोगों को दौलत इस्लामिया की हिमायत पर उकसाने की कोशिश की थी। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों के मुतअद्दिद सरबराहान का ये कहना है कि अंजुम चौधरी और उनकी मुख्तलिफ तंजीमें मसलन अल महाजरून नौजवान मर्दों और औरतों को शिद्दत पसंदी की तरफ रागब करने के जिम्मेदार हैं, जिनमें सन 2013 में कत्ल किए जाने वाले बरतानवी फौजी ली रग्बी के कातिल भी शामिल हैं। सजा सुनाते हुए जज का कहना था कि दोनों मुलजिमान ने जायज आजादी राय के इजहार से तजावुज करते हुए मुजरिमाना इकदाम किए। उन्होंने मुलजिमान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी तकारीर सुनने वालों में बहुत से ऐसे कच्चे ज़हन के अफराद भी थे जो आपसे रहनुमाई चाहते थे।
बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट, मापरा सफदर की जबानी। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने वियतनाम जंग के दौरान उसके पड़ोसी मुल्क लाओस में होने वाले नुकसान को तस्दीम करते हुए कहा है कि यह अमरीका की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो जनूब मशरकी एशिया के इस अलग थलग मुल्क के जख्मों को भरने में मदद करे। आसियान के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए लाओस में मौजूद अमरीकी सदर ने बरसों पहले जंग के दौरान बरसाए गए उन बमों के सफाई के लिए इमदाद में इजाफे का ऐलान किया जो उस वक्त फट न सके थे लेकिन बाद में नुकसान का बास बने। बीबीसी के नामनिगारों के मुरासलों का खुलासा, शुमैला खान की जबानी।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सरबराही इजलास में तकरीर करते हुए वियतनाम जंग के दौरान लाओस में मारे गए उन बमों की सफाई के लिए दी जाने वाली रकम को दुगना करने का ऐलान किया है जो कभी फटे नहीं लेकिन उनका खतरा मौजूद रहता है। इस जमन में अमरीका अगले 3 सालों के दौरान लाओस को $9 करोड़ अदा करेगा। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कई अमरीकी लाओस के साथ तनाज़े और वहां की बमबारी के बारे में बहुत कम जानते हैं।
At the time, the US government did not acknowledge America's role.
उस वक्त अमरीकी हुकूमत ने इस जंग में अमरीका के किरदार को तस्लीम नहीं किया। ये एक खुफिया जंग थी और कई सालों तक अमरीकी आवाम को इस बारे में इल्म नहीं था। अब भी बहुत से अमरीकी हमारी तारीख के इस बाब से पूरी तरह आगाह नहीं हैं और ये ज़रूरी है कि आज हम इसे याद रखें। 1964 से 73 तक अमरीका ने लाओस में यहाँ 20 लाख टन के बम गिराए और ये मवाद दूसरी जंग अजीम के दौरान मुश्तरका तौर पर जर्मनी और जापान में बरसाए जाने वाले बमों से भी ज्यादा था। इस तरह लाओस तारीख में वो मुल्क बन जाता है जहाँ सबसे शदीद बमबारी हुई। जैसा कि लाओस के एक शहरी ने कहा कि ये बम बारिश की तरह बरसाए जाते थे।
बराक ओबामा ने मजीद कहा कि लाओस पर गिराए जाने वाले कई बम कभी नहीं फटे और आने वाले सालों में इन्हीं बमों की बदौलत लाओस के हजारों शहरी जख्मी और हलाक हुए।
The wounds, a missing leg or arm, last a lifetime.
ये जख्म एक टांग या हाथ का न होना पूरी जिंदगी के लिए होते हैं और एक सदर होने के नाते मैंने न फटने वाले बमों को हटाने में मदद के लिए इमदाद में इजाफा किया है। लाओस मजीद बमों की सफाई करेगा। लाओस के बास शहरी इन बमों की वजह से जख्मी या हलाक भी हुए हैं। इस तरह हम मिलकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत से काम करना बाकी है।
کہتے ہیں کہ امریکہ نے ویتنام کے مرکز ہوچی من کی سپلائی لائن توڑنے اور شمالی ویتنام میں پناہ گاہوں کو تباہ کرنے کی کوششوں کے دوران لاؤس پر شدید فضائی بمباری کی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اپنے عہدے پر رہتے ہوئے لاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں۔ ان کے لاؤس کے اس 3 روزہ دورے کا مقصد مشترکہ تاریخ کے سیاہ باب کو بند کر کے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کرنا ہے۔
ویتنام کی جنگ اور امریکہ، ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلا خان کی زبانی سنا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر ان سے جواب طلب کیا، جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کا پاناما لیکس کے معاملے میں جواب داخل کروانے کے لیے مزید 3 ہفتے کی مہلت دی۔ تفصیل آیا چاہتی ہے۔
بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے، میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5626-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شتور کے ساتھ۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان واحد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کل اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ پاکستانی ٹیم کے دورے کا آخری میچ ہے۔ اس دورے میں پاکستانی ٹیم نے 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر کی، لیکن اسے 5 ون ڈے میچوں کی سیریز میں 4-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی ٹیم پہلی مرتبہ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کی قیادت میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیل رہی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 13 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے پاکستان نے صرف 3 جیتے ہیں۔ 9 میچوں میں اسے شکست ہوئی اور 1 میچ ٹائی ہوا ہے۔ آسٹریلیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج پالیکلے میں 2 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں مد مقابل ہیں۔ آسٹریلوی ٹیم کو ایرون فنچ کی خدمات حاصل نہیں۔ ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائر ہونے والے تلیکا رتنے دلشن کی آخری بین الاقوامی سیریز ہے۔ انہوں نے 5 سال پہلے اسی پالیکلے میں آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں سینچری بنائی تھی۔ عالمی نمبر 1 سرینا ولیمس نے یو ایس اوپن کے 4th راؤنڈ میں یاروسلاوا شیویڈووا کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دے دی۔ سرینا ولیمس کی گرینڈ سلیم مقابلوں میں کامیابی کی تعداد 308 ہو گئی ہے۔ اس طرح انہوں نے گرینڈ سلیم مقابلوں میں سب سے زیادہ 307 میچز جیتنے کا روجر فیڈرر کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ ایل سلواڈور کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں نے انکشاف کیا ہے کہ ورلڈ کپ کوالیفائنگ گراؤنڈ میں کینیڈا کے خلاف میچ فکس کرنے کے لیے انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ میچ آج کھیلا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائنگ گراؤنڈ میں ویلز نے مولڈووا کو 4 گول سے ہرا دیا، جس میں 2 گول گیرتھ بیل کے تھے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ ٹریور بیلس نے انڈیا دیا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے دورے میں 19 سالہ اوپنر حسیب حمید کو موقع دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے اس کاؤنٹی سیزن میں 1100 سے زیادہ رنز اسکور کیے ہیں۔ اسٹراؤس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سلیکٹرز ایلسٹر کک کے پارٹنر کے طور پر اب تک 8 اوپنرز آزما چکے ہیں۔
کھیلوں کا حوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ پاکستان میں ریفرنس وار کا ذکر آنے کو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے خلاف جب ریفرنس آیا تو اس کی قسمت کیا بنی، اور جب ملک کے وزیر اعظم نیا نواز شریف کے خلاف ریفرنس آیا تو اس کا مداوع کیسے ڈھونڈا گیا۔ فی الوقت تو سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے مغربی ممالک کے سیاستدانوں کو ہدف تنقید بنایا اور ان کو فتنہ انگیز قرار دیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھی مظاہرین اور فورسز کی تازہ جھڑپوں میں مزید 2 نوجوان ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول کے نیزہ پیر سیکٹر میں پاکستان اور ہندوستان کی فوج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 گھروں اور 1 اسکول کو نقصان پہنچا۔ پیرس کے میئر نے اعلان کیا ہے کہ تارکین وطنوں کے پہلے کیمپ کا آغاز فرانس کے دارالحکومت میں اکتوبر کے وسط میں ہوگا۔ چین کی حکومت نے ہانگ کانگ کی آزادی کی بات کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں ایسا کرنے پر سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر ان سے جواب طلب کیا، جبکہ وزیر اعظم یا نواز شریف کو پاناما لیکس کے معاملے میں جواب داخل کرنے کے لیے مزید 3 ہفتے کا وقت دیا۔ الیکشن کمیشن اب پاکستان نے آف شور کمپنی بنانے کے معاملے پر عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ 28 ستمبر تک اس سلسلے میں جواب داخل کر دیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو یہ نوٹس وکیل شاہ نواز ڈھلو کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر جاری کیا ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان نے بیرون ملک آف شور کمپنی بنا کر نہ صرف اپنے اثاثے چھپائے بلکہ اس رقم پر انہوں نے ٹیکس بھی ادا نہیں کیا۔ انتخابی گوشواروں میں بھی اس آف شور کمپنی کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق کی طرف سے عمران خان کی نااہلی سے متعلق ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے کے بعد متعلقہ فورم نے اس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز میں مالی بے ضابطگیوں سے متعلق دائر کی گئی درخواست کو عمران خان کی نااہلی سے متعلق دائر کیے گئے ریفرنس کے ساتھ یکجا کر دیا ہے اور ان درخواستوں کی سماعت ایک ساتھ ہی ہوگی۔ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاناما لیکس میں وزیر اعظم کے بچوں کے نام آنے پر ان سمیت 5 افراد کو 3 ہفتوں میں جواب داخل کروانے کا حکم دیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ، وزیر اعظم، وزیر اعلی پنجاب اور وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور عدالت سے استدعا کی کہ انہیں جواب داخل کروانے کے لیے مہلت دی جائے، جس پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم، وزیر اعلی پنجاب اور وزیر خزانہ کو 28 ستمبر تک جواب داخل کروانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق رکن قومی اسمبلی شیخ رشید کا ریفرنس مسترد کرنے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف دائر کیا گیا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوانے پر قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی جماعتوں نے آج بھی احتجاج کیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ریفرنس میں 2 قسم کے فیصلے سپیکر کی غیر جانبداری کو متنازع بناتے ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی رپورٹ کے تناظر میں اور اس سوال کو ذہن میں لیے کہ کیا چیز قانونی ہے کیا نہیں، کیا چیز آئینی ہے کیا نہیں، اور سپیکر کا رول واقعی جانبدارانہ ہے یا نہیں، میں نے معروف ماہر آئین اور قانون دان ایس ایم ظفر سے بات کی اور پوچھا کہ وزیر اعظم یا نواز شریف اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ریفرنس کی نوعیت زیادہ تر سیاسی ہے یا ملکی آئین کے مطابق ہے؟
سیاسی تو لازمی ہے، اب زیادہ یا کم، چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے فیکٹس کیا لکھے ہوئے ہیں، پاناما لیک کے علاوہ ابھی تک اس کی اور کوئی خبر نہیں آ رہی، جب میں کم از کم مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اگر کسی ڈسکوالیفیکیشن کے مہدیت آتے ہوں جو کہ آرٹیکل 62 میں درج ہے تو یقینی طور پر اس کی قانونی اہمیت بھی ہوگی۔
یہاں ایک قانونی مشوگافی پہ احسن ظفر صاحب ذرا سا روشنی ڈالیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ایک ریفرنس مسترد کر دیا وزیر اعظم کے خلاف اور دوسرے کو الیکشن کمیشن میں بھیجوا دیا عمران خان والے ریفرنس کو، جبکہ دونوں کی نوعیت یکساں تھی۔ اس معاملے میں غیر جانبداری کیا واضح نظر آ رہی ہے یا جانبداری نظر آ رہی ہے؟
آپ پہلے ہم اور آپ اس کو ویژن کو سمجھ لیں،
ٹھیک ہے،
اس کے ماتحت یہ ریفرنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب اسمبلی میں کوئی سوال پیدا ہو جائے کہ ممبر اس کی اسمبلی کے رکن کوئی نااہل ہو چکے ہیں یا نااہل تھے اور اس کے خلاف اپنے ریفرنس بھیجنا ہے تو دونوں صورتوں میں اسپیکر کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، فیصلہ نہیں اپنی رائے دینی پڑتی ہے کہ کیوں یہ بھیجا جا رہا ہے اور کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ ابھی تک مجھے جو اطلاع ملی ہے انہوں نے عمران خان کے ریفرنس کے معاملے میں کوئی رائے ابھی قائم نہیں کی اور ویسے فیصلہ کر دیا، جو انہوں نے ریفرنس داخل کیا ہے وہ نہیں بھیجے۔
تو بات اس سے واضح ہوتی ہے کہ ان کی غیر جانبداری بالکل روشن ہے, بالکل واضح ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے نب کا فیصلہ دیا ہے, اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے چیز کہ کسی کی ریفرنس یا کسی کی اطلاع رد کر دی جائے, کیونکہ اب اس کے پاس راستے کم ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. کیونکہ طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن اسمبلی سے ہو کر پھر الیکشن کمیشن کے پاس آئے. اگر الیکشن کمیشن میں ہی نہیں پہنچا تو اسے کے لیے آئندہ مشکل ہو جائے گی, اور اب شاید انہیں ریٹ پٹیشن کرنی پڑے یا ان کو جا کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے. لیکن یہ ان کے صرف وکیل کی جوابدہی پر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں.
کیا الیکشن کمیشن منتخب رہنماؤں کو نااہل قرار دے سکتا ہے؟
الیکشن کمیشن نااہل قرار دے سکتا ہے.
تو سر, اگر وزیر اعظم اور عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو ان کے پاس کون سے قانونی راستے ہیں خود کو بچانے کے لیے؟
دیکھیں جی, پہلے تو آپ سمجھ لیجیے کہ جو اسپیکر نے درخواست بھیجی ہے وہ آرٹیکل 62 کے سب آرٹیکل 3 کے مطابق بھیجی ہے.
ٹھیک ہے,
وہ صرف ایک رائے ہے, وہ پابندی نہیں ہے کسی پر اس کی, اور اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. نہ الیکشن کمیشن کے اوپر پابندی ہوتی ہے نہ کسی اور عدالت میں. یہ صرف ایک راستہ ہوتا ہے جسے آپ کہہ لیں پوسٹ آفس ہے, جس کے ذریعے وہ بھیج دیا گیا ہے. اب خط میں کیا مندرج ہے, اس کی کیا شرطیں ہوتی ہیں, وہ تو چیف الیکشن کمیشن کے اپنے سمجھنے کی اور دیکھنے کی بات ہے. جب تک وہ نہ آگے بڑھے اور آگے کا کاروائی نہ کرے اور اسے یقین نہ ہو جائے, کیونکہ کسی منتخب ممبر کو اس کی سیٹ سے اور نشست سے ہٹانا یہ کوئی عام کام نہیں ہوتا, اس میں خاصی دشواری ہوا کرتی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ صرف کیس پہنچا ہے, ابھی کیس نے آگے بڑھنا ہے اور اس کے تمام چیزوں کا انحصار شہادت پر ہوگا.
ماضی میں ایک نظیر موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا تھا, کیا اس وقت بھی معاملات آپ کے خیال میں اس نہج پر نظر آتے ہیں؟
سپریم کورٹ میرا خیال ہے اس مقدمے کو اس انداز سے نہیں طے کر سکے گی جس انداز سے یوسف رضا گیلانی کا مقدمہ طے ہوا تھا. وہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مسئلہ تھا, اور شاید سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ ان کے حکم کی پابندی نہیں کی گئی, تو ان کو شہادت مل چکی تھی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے اور اس کی بنا پر انہوں نے انہیں نااہل قرار دے دیا. یہاں تو ابھی شہادت نے جمع ہونا ہے اور اس پر دونوں جانب سے بحث بھی ہوں گی, اور اس کے بعد فیصلہ ہو سکے گا. اس میں اور اس میں مجھے کوئی مماثلت نہیں نظر آتی.
یہ تھے پاکستان کے معروف ماہر آئین اور قانون مسٹر ایس ایم ظفر. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج کراچی میں میڈیا اور صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہا کہ وہ پاناما لیک کے سلسلے میں وزیر اعظم کے خلاف ان کی نجی رہائش گاہ رائے ونڈ جا کر احتجاج کرنے کے عزم پر قائم ہیں. کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ریاض سہیل ہمارے ساتھ ہیں. ریاض سہیل, عمران خان کراچی میں جلسے سے, میں ریاض سہیل سے ذرا دیر بعد بات کروں گا, پہلے ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے پاکستانی فلم مالک پر عائد پابندی ختم کرتے ہوئے فلم کے پورے ملک میں نمائش کی اجازت دے دی ہے. واضح رہے کہ پاکستانی فلم مالک 8 اپریل کو ریلیز کی گئی تھی, جس کی نمائش کے 3 ہفتے کے بعد اس فلم پر وفاقی وزارت اطلاعات کی جانب سے موشن پکچرز آرڈیننس کے شق 9 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی تھی. تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی.
فلم مالک کے ہدایت کار اور مرکزی کردار آشر عظیم نے بی بی سی کو بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں قائم ڈویژنل بینچ نے متفقہ طور پر فلم مالک پر عائد پابندی اکثر ختم کرنے کی ہدایت کی. اس موقع پر وفاق کے وکیل نے اس فیصلے پر اپیل کرنے کے لیے 10 روز کی سزا کی, جو مسترد کر دی گئی. آشر عظیم نے بتایا کہ اگرچہ فلم کی نمائش پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے, مگر پاکستان میں اگلے چند ہفتوں تک تمام سینما بک ہیں, اور اب اس فلم کی نمائش کا معاملہ ڈسٹریبیوٹر اور سینما مالکان کے درمیان ہی طے ہو سکے گا. انہوں نے تسلیم کیا کہ فی الحال اس فلم کی نمائش ممکن نظر نہیں آ رہی, تاہم ان کی پوری کوشش ہے کہ اسے جلد از جلد سینما میں ریلیز کیا جا سکے. اس سے پہلے پاکستان کی حکومت نے اس فلم کی برآمد پر پابندی عائد کر کے بین الاقوامی نمائش بھی روک دی تھی. وفاقی حکومت کا موقف تھا کہ اس فلم میں افغان جنگ کے ایک شدت پسند کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اس فلم کی کہانی ایک ایسے سابق SSG کمانڈو کی ہے جو بعد ازاں اپنی ذاتی سیکورٹی کمپنی کھولتا ہے. جس کا مقصد معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. تاہم وزیر اعلیٰ ایک انتہائی بدعنوان ہوتا ہے جو خواتین کی آبرو ریزی میں بھی ملوث ہوتا ہے. اسی وجہ سے فلم کا ہیرو آخر میں اسے مار کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے. اس سے پہلے سندھ سینسر بورڈ نے اس فلم کا سینسر سرٹیفکیٹ معطل کر دیا تھا کیونکہ سینسر بورڈ کے مطابق اس فلم میں متعدد جگہ پر وزیر اعلیٰ یا چیف منسٹر کا لفظ آیا اور اسے ہٹایا نہیں گیا, جس کے بعد عاشر عظیم نے وہ لفظ ہٹایا اور فلم ریلیز کر دی گئی. تاہم اسی شام کو وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات نے اس فلم پر پابندی عائد کر دی.
یہ رپورٹ حسن کاظمی کی تھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک شدگان میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جن کو مستونگ شہر میں نشانہ بنایا گیا. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں میں ایک سب انسپیکٹر اور ان کا بیٹا شامل تھا. مستونگ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ گزشتہ شب پولیس کے سب انسپیکٹر عبداللہ اور ان کا بیٹا گلحسن ڈیوٹی سے فراغت کے بعد تھانے سے گھر کے لیے نکلے تھے. گلحسن حال ہی میں پولیس کانسٹیبل بھرتی ہوا تھا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان دونوں پر شہر کے اندر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے. مستونگی کے نوائی علاقے کنڈاؤ میں تشدد کے ایک اور واقعے میں لیویز فورس کے ایک اہلکار کو ہلاک کیا گیا. تینوں سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے محرکات تا حال معلوم نہیں ہو سکے. تاہم انتظامیہ کے ذرائع نے ابتدائی معلومات کے حوالے سے ان کو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات قرار دیے. مستونگ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے متصل ضلع ہے. مستونگ میں اس سال جولائی کے مہینے میں بھی پولیس اور لیویز فورس کے 3 اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا تھا. مستونگ میں طویل عرصے سے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے علاوہ تشدد کے دیگر واقعات پیش آ رہے ہیں. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات میں بہتری آئی ہے. ادھر کوئٹہ شہر میں پولیس اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی کے باعث 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں نیو انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کا SHO بھی شامل ہے. ایس پی سریاب عبداللہ آفریدی نے بتایا کہ پولیس کے ایک کانسٹیبل نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تانے کے SHO نوربخش مینگل اور ان کا مہمان ہلاک ہوئے, جبکہ دوسرے پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے SHO پر فائر کرنے والا اہلکار بھی ہلاک ہوا. محمد کاظم, BBC کوئٹہ.
اور اب چلتے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف, جنہوں نے آج کراچی میں میڈیا اور صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہا کہ وہ پاناما لیک کے سلسلے میں وزیر اعظم کے خلاف ان کی نجی رہائش گاہ رائے ون جا کر احتجاج کرنے کا عزم رکھتے ہیں, قائم ہے اس پر. کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ریاض سہیل ہمارے ساتھ ہیں. جی ریاض, عمران خان نے کراچی میں جلسے سے بھی خطاب کیا, کرنے والے ہیں, ہے کوئی اس کی تفصیل؟
جی شفیع صاحب, کراچی کے سیاسی اکھاڑے ڈیجیٹل پارک میں اب کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان ایک جلسے سے خطاب کریں گے. جتنی توقع کی جا رہی تھی اتنا بڑا مجمع نہیں لگ سکا ہے. جس طرح عام انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو ووٹ ملے تھے, لیکن بتدریج اس میں اس کی مقبولیت میں یہاں کمی آئی ہے. وہ کراچی کے ضمنی انتخابات ہوں یا بلدیات انتخابات ہوں, تو اس قدر اس کی مقبولیت برقرار نہیں رہی تھی. آج عمران خان جب سے ایم کے ایم کے قائد الطاف حسین کی جو متنازعہ تقریر ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ پہنچے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہجرت کر کر آتے ہیں وہ زیادہ مود وطن ہوتے ہیں, اور انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کی والدہ بھی ہجرت کر کے آئی تھی, اس وجہ سے وہ صرف اردو اسپیکنگ کو یا مارچوں کو اس وجہ سے اپنے پاس نہیں بلا رہے, بلکہ اس وجہ سے بھی بلا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں سبھی قومی ادارے میں شامل رہیں.
ریاض سہیل, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں کوئلے کی کان میں حادثے کے باعث 3 کان کن ہلاک اور 1 زخمی ہوئے. بلوچستان میں کوئلے کی کانکنی سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں, لیکن کانوں کے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات نہ ہونے کے سبب ان میں کام کرنے والے غیر محفوظ ہیں. کوئٹہ سے ایک بار پھر محمد کاظم.
ان کانکنوں کی ہلاکت کا واقعہ ضلع ارنائی کے علاقے شارک میں پیش آیا. کوئٹہ میں کانکنی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر اہلکار نے بتایا اس علاقے میں PMDC یعنی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کوئلے کے کان میں 4 کانکن کام کر رہے تھے. گیس بھر جانے کی وجہ سے کان میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 کانکن ہلاک ہو گئے, جبکہ ایک کو زخمی حالت میں نکالا گیا. اسی کان میں جولائی کے آخری اشرے میں بھی اسی طرح کا حادثہ پیش آیا تھا. پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان نے ان حادثات کے پیش آنے کی وجہ انسپیکٹریٹ آف مائنز کی جانب سے حفاظتی انتظامات کو یقینی نہ بنائے جانے کو قرار دیتے ہیں.
مین جو جن کا کردار ہے چیف انسپیکٹریٹ
ایز وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ان کو مالکان اور ٹھیک داران کی رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں.
پی ایم ڈی سی کے کان میں الگ اور زخمی ہونے والے کان کنوں کا تعلق خیبر پشتونخوا کے علاقے سوات سے تھا. بلوچستان میں دیگر صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کان کنی کی صنعت سے وابستہ ہے, لیکن حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان میں کام کرنے والے لوگ ہر وقت خطرے سے دوچار رہتے ہیں. پی ایم ڈی سی کے کان میں جولائی کے مہینے میں بھی اسی طرح کے حادثے میں 3 کان کن ہلاک ہوئے تھے, جبکہ ارنائی سے متصل مچ کے علاقے میں جولائی کے مہینے میں کان کے حادثے میں 2 کان کن ہلاک ہوئے تھے. لالا سلطان نے دعویٰ کیا کہ اس سال بھی کان کنوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے. کوئلے کے کانوں میں جو حفاظتی انتظامات ضروری ہیں ان کے بارے میں مزدور رہنما کا کہنا تھا.
پہاڑ کو جس طرح یہ سہارا دیتے ہیں وہ نہیں دیا جا رہا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ راستے جس طرح بننے چاہیے وہ پراپر طریقے سے وہ راستے نہیں بنائے جا رہے. گیسز کو کام کرنے سے پہلے جو کمپنی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں گیس کا وجود تو نہیں, وہ چیک نہیں کیا جا رہا ہے.
جب اس سلسلے میں میں نے چیف انسپیکٹر آف مائنز افتخار احمد سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس کان میں حادثہ پیش آتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ شارک میں پی ایم ڈی سی کے کان میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 ماہ سے جاری ہند مخالف تحریک ہلاکتوں میں نئے اضافوں کے ساتھ شدید سے شدید تر ہو رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فورسز کی فائرنگ سے مزید 2 نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. اس دوران نوجوان رضاکاروں نے بھی آج فورسز اہلکاروں کی جانب سے ایمبولنس گاڑیوں میں پر تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. سری نگر سے ریاض مسرور.
اتوار کے روز جب بھارتی وزیر داخلہ کی قیادت میں پارلیمانی وقت سری نگر پہنچا تو مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مختلف مقامات پر مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ میں 500 افراد زخمی ہو گئے, جن میں سے 1 نوجوان کی کل شام موت ہو گئی. آج بھی جنوبی کشمیر کے سیر ہمدان علاقے میں مظاہرین پر چھروں کی فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں 17 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا, جبکہ درجنوں زخمیوں میں سے ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے. اس دوران ہسپتالوں میں زخمیوں کی تیمارداری اور ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے لیے سینکڑوں رضاکار سرگرم ہو گئے ہیں. یہ رضاکار مفت دوائیوں اور ایمبولنس سروس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ان رضاکاروں نے آج سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں فورسز کی زیادتیوں کے خلاف مظاہرہ کیا.
ایک پلٹ والا تھا, اس نے ڈائریکٹ پلٹ فائر کر لیا ہے ہمارے ایمبولنس ڈرائیور کو. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس جمہوریت اور کس انسانیت کا درس پڑھاتے ہیں. ہم صرف خدمت خلق کے لیے یہاں پر ہیں, کیوں ہمیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں؟ یہ
واضح ہے. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران مختلف مقامات پر فورسز نے 500 ایمبولنسز کی توڑ پھوڑ کی ہے. مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہر روز ہونے والی تصادم آرائیوں سے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ لوگ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور بعد میں پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں, جس کے رد عمل میں فورسز اہلکاروں کو مجبور ہو کر گولیوں اور چھروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن انسانی حقوق کے لیے سرگرم کئی تنظیموں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. سی سی ایس کے ترجمان خرم پرویز کہتے ہیں,
پولیس جو ہے وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے انٹرنیشنلی اور ہندوستان کے عوام کو. کچھ ریلیز ایسی بھی ہیں اس میں کہ جہاں پہ لوگوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہے, جہاں پہ لوگوں نے شامیانے لگائے ہیں. اگر لوگ شامیانے لگا رہے ہیں, اسٹیج سجا رہے ہیں اور کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, تو آبویسلی اسٹون پیلٹنگ کے لیے تو اتنے سارے بندوبست نہیں ہوں گے.
خرم کا کہنا ہے کہ 29 اگست سے 5 ستمبر تک وادی میں 80 عوامی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا, جن میں سے 44 ریلیز نہایت پرامن تھیں, تاہم 36 ریلیز پر فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کی, جس میں 1200 افراد زخمی ہو چکے ہیں. 2 ماہ سے جاری کشیدگی کے دوران فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 75 افراد ہلاک اور 10,000 زخمی ہو گئے ہیں. علیحدگی پسندوں کی متحدہ قیادت ہر ہفتے ہڑتال اور مظاہروں کا کیلنڈر جاری کرتی ہے, جس میں چند دن کے لیے شام کو 6 بجے سے 10 بجے تک تجارتی سرگرمیوں کے لیے وقفے کا اعلان کیا جاتا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں آج سے انتخابی سرگرمیاں باقاعدہ طور پر شروع ہوئیں. اتر پردیش میں کانگریس لمبے عرصے سے اقتدار سے باہر ہے. اس مرتبہ الیکشن سے کئی ماہ پہلے ہی کانگریس پارٹی کے نائب صدر راہل گاندھی نے ووٹروں سے خطاب کرنا شروع کیا ہے. آج انہوں نے اپنی پیدل یاترا کا آغاز کیا جس میں وہ جگہ جگہ رک کر کسانوں سے بات کریں گے. دلی سے سہیل حلیم.
اتر پردیش سیاسی اعتبار سے ملک کی سب سے اہم ریاست ہے. کہا جاتا ہے کہ دلی کا راستہ لکھنؤ سے ہو کر ہی گزرتا ہے, لیکن کانگریس پارٹی وہاں آخری مرتبہ 27 سال پہلے اقتدار میں تھی. جن لوگوں کو ریاست میں کانگریس کی حکومت یاد ہوگی وہ اب ادھیڑ عمر میں داخل ہو چکے ہوں گے, اور یہی کانگریس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. راہل گاندھی 2500 کلومیٹر کے سفر پر نکلے ہیں. اسے کسان یاترا کا نام دیا گیا ہے جو آج مشرقی اتر پردیش میں دیوریا سے شروع ہوئی اور دلی میں ختم ہوگی. راہل گاندھی کی کوشش دیہی علاقوں میں ان لوگوں کا ساتھ دوبارہ حاصل کرنے کی ہے جو کبھی کانگریس کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اس سفر میں تمام جلسے چار پائیوں پر ہوں گے, کیونکہ چار پائی دیہی طرز زندگی کی پہچان مانی جاتی ہے. اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
ہندوستان کا جو کسان ہے اگر آپ اس کی اکنامکس میں جائیں, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کھیت میں پیسہ ڈالتے کتنے ہو اور نکلتا کتنا ہے, تو آپ کو سیدھا بتا دے گا کہ جتنا پیسہ میں ڈالتا ہوں اتنا پیسہ کھیت سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہ ہندوستان کے کسان کی سچائی ہے. تو کسان کیا کرتا ہے؟ کسان آدھا سمے اپنے کھیت میں لگاتا ہے اور باقی سمے یا مزدوری کرتا ہے یا پھر شہر میں جانے کی سوچتا ہے.
اس مرتبہ ان کا نعرہ ہے کہ قرضے معاف اور بجلی ہاف, یعنی کسانوں کے قرض معاف کیے جائیں گے اور بجلی کے بل آدھے کر دیے جائیں گے. جواب میں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس سو سو کر جاگتی ہے. پارٹی کے ترجمان سدھانشو ترویدی,
کانگریس کی نیتی لمبے سمے تک وہ پوری طریقے سے سمویدنہین رہی ہے اور کسانوں کے دکھ درد کو پوری طرح درکنار کرنے والی رہی ہے. جسے ایک پنکتی میں کہوں گا, پھر ان نراش نینوں کو جن کے آنسو سوکھے تھے, کیا اس پرلے دشا کو دیکھا جو چروچت بھوکھے تھے.
لیکن اتر پردیش میں مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کا نہیں ہے. فی الحال وہاں 3 طاقتور جماعتیں ہیں, حکمراں سماجوادی پارٹی, سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی اور بی جے پی, جس نے پارلیمانی انتخابات میں باقی سب کا تقریباً صفایا کر دیا تھا. اس کے بعد کانگریس کا نمبر آتا ہے. لیکن اس مرتبہ پارٹی کی مدد پرشانت کشور کر رہے ہیں جو انتخابات کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کے ماہر ہیں, اور انہی نے 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی حکمت عملی تیار کی تھی. اس الیکشن میں نریندر مودی کی چائے پہ چرچا بہت مقبول ہوئی تھی اور یہ پرشانت کشور کا ہی آئیڈیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ انہی کے مشورے پر ایک برہمن کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار بنایا گیا ہے تاکہ جو ذات برادریاں پہلے پارٹی کے ساتھ تھیں انہیں واپس لایا جا سکے. لیکن وہ 1992 میں بابری مسجد کی مسماری سے پہلے کی بات تھی. اب پسماندہ طبقات, دلتوں اور مسلمانوں کی وفاداریوں کے دعوے دار اور بھی ہیں. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں امن کے فروغ اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے غیر سرکاری برطانوی تنظیم اعتبار نے تھیئٹر یا سٹیج ڈراموں کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور اب تک مختلف شہروں میں اس طرح کے 17 سٹیج ڈرامے پیش کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں نشتر ہال پشاور میں بھی ایک ڈرامہ پیش کیا گیا. سنیے منتظمین اور اداکاروں سے پشاور میں نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی گفتگو.
انٹریکٹیو تھیئٹر بھی سٹیج ڈرامہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک چھوٹی سی مختلف چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایکٹر سٹیج پر ڈرامہ کر چکتے ہیں تو اس کے بعد وہ آڈینس کی طرف جاتے ہیں اور آڈینس سے کوسچنز لیتے ہیں, کامنٹس لیتے ہیں, فیڈ بیک لیتے ہیں کہ کیا یہاں پر ہم نے جو سٹیج ڈرامے میں دکھایا وہ حقائق پر مبنی تھا, آپ اس سے اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں, یا اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک فورتھ امیجنری وال ہوتی ہے بٹوین دا ایکٹرز اینڈ دا آڈینس, اور انٹریکٹیو تھیئٹر میں وہ امیجنری وال جو ہوتی ہے اس کو ہم گرا دیتے ہیں, اور اس طرح آڈینس بھی جو ہوتی ہے وہ تھیئٹر کا حصہ بن جاتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ضرورت اس کی کیوں پیش آئی, تو پاکستان جیسے ایک معاشرے میں جو کہ امن پسندی کے لیے بہت کوششیں کر رہا ہے, حکومت بھی کر رہی ہے اور مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں, تو یہاں پر ڈائیلاگ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو سوسائٹی کا جامد پانی ہے اس میں ڈائیلاگ کا پتھر مارنے کی ضرورت ہے, اور ہماری بھی یہ کوشش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
تو اس میں جو پیس بلڈنگ آپ لوگ یعنی اس کے ذریعے سے تھیٹر یا ڈرامے کے ذریعے سے پیس بلڈنگ کر رہے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں.
دیکھیں پرفارمنگ آرٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک میسج اس کے ذریعے بہت سٹل انداز میں, یقیناً پیس بلڈنگ کے لیے جو لوگ دوسری کوششیں کرتے ہیں سیمینارز ٹریننگز کانفرنسز وہ بھی ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے, لیکن تھیٹر ایک انفارمل طریقہ ہے. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جب لوگ انٹریکشن کے دوران گفتگو کریں گے تو دے ول اسپیک دیئر ہارٹس آؤٹ, تو ایک انفارمل طریقے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ باتیں بھی جو فارمل میٹنگز میں نہیں ہوتی وہ یہاں پر لوگ کرتے ہیں, اور ایک کوآرڈینیشن بنتا ہے اور ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں پیس بلڈنگ کی فنکشننگ سمود کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے.
کس طرح کا فیڈ بیک آیا ہے؟
جی ہمیں بہت ریزاؤنڈنگ فیڈ بیک آیا ہے, ہمیں سب لوگوں نے بہت سراہا ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں چار سدا کا بتاتا ہوں کہ چار سدا میں ہم نے 3-4 ماہ پہلے یہی ڈرامہ کیا تھا, تو وہاں پہ بہت جو سینئر سٹیزنز تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا تم لوگوں نے یہاں پہ 50 سال بعد تھیٹر کیا ہے. تو یعنی کہ 60s اور 70s میں وہاں پہ تھیٹر ہوتا تھا, انہوں نے بتایا کہ وہ خدائی خدمتگار تحریک والے لوگ ہوتے تھے, وہ سماجی شعور کی آگاہی کے لیے تھیٹر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچپن کے بعد وہ بڑھاپے میں اب آ کے تھیٹر دوبارہ دیکھا ہے.
ادھر ہمارے ساتھ نشتر ہال میں جو یہ تھیٹر ڈرامہ ہے اس کے اداکار ایکٹرز بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟
سمن گل میرا نام ہے.
سمن گل آپ اس ڈرامے میں کیا کردار کر رہی ہیں؟
میرا کردار ایک بچے کی والدہ کا ہے جو کہ ایک باہر کی ایک غلط تربیت میں جا کر غلط ہاتھوں میں جا کر ایک دہشت گرد بن جاتا ہے, ایک معاشرے میں جا کر ایک فتنہ ایک فساد برپا کرتے ہیں. وہ بچہ میرا بیٹا بھی اسی طرح اس ڈرامے میں نے جو رول ادا کیا, تو میں اور اب میرا میاں سارا وقت بس لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, بیٹے کو تانا زنی کرتے رہتے ہیں, آپس میں ہماری نوک جھونک, اس کی وجہ سے بیٹا ہمارا جو ہے تو ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے باہر کسی کو اپنا باپ بنا لیتا ہے اور وہ ان غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ اسے دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں.
اچھا ویسے عام طور پہ خیبر پختونخوا میں اس طرح جو خواتین ہیں وہ اس شعبے کی طرف نہیں آ رہی ہے, شو بیز یا تھیٹر وغیرہ, تو آپ نے کیسے اس کو سلیکٹ کیا؟
یہاں ماحول ذرا سا رچٹ ہے خواتین کے لیے, لیکن چونکہ فیملی کی طرف سے کوئی ایسی پابندی یا کچھ نہیں تھا تو شکر ہے کہ ٹھیک ہے. معاشرے کی طرف سے بہت سے کچھ نگیٹو پوائنٹس بھی لوگوں کی طرف سے آئے, لوگوں نے منع پسند نہیں کیا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک کام اچھا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ہم اسے روکیں گے نہیں, اس لیے میں نے بھی یہی سوچ کے شروع کیا.
اس ڈرامے کے ایک دوسرے کردار ہے افسر افغان. افسر افغان آپ کا تعلق ضلع شانگلہ سے ہے, شانگلہ جو ہے وہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کا سب سے پسماندہ اور پہاڑی ضلع ہے, تو آپ نے کیسے مطلب ایکٹنگ کی طرف آپ آئیں؟
اس طرح ہے جی کہ پسماندہ ضلعوں کو ترقی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میں شانگلہ سے آگے اور ریئلی وہاں پہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اسی طرح کی چیزیں, اسپیشلی اور اسپیشلی جو فیمیلز کے ساتھ انٹریکشن, ان کے ساتھ گل مل کے کام کرنا, ایکٹنگ کرنا, تو اٹ واز اے بگ اپرچونیٹی فار می, اور کہ میں تھیٹر کے ذریعے اپنا جو ٹیلنٹ ہے جو رف ٹیلنٹ مجھ میں آلریڈی موجود تھا جو, تو اٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی کے اعتبار کے لوگ ملے, پھر اس میں اتنے انٹریکٹو اور اچھے لوگ ملے, تو اس کے ساتھ مطلب کام کرنے کا بہت بڑا مزہ آیا.
امن کے لیے تھیٹر کا استعمال, امن کے لیے تھیٹر کا استعمال, میری ایڈیٹر ماپارا صفدر کا تھا یہ ڈائیلاگ کہ یہ کہہ دو. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ حکم حاکم مرگ مفاجات, یہاں ہونا یہ چاہیے حکم ایڈیٹر مرگ مفاجات, مان لے جو کہہ رہی ہے کہہ دے ورنہ مارا جائے گا. بہرحال مسٹر ہال میں پیش کیے جانے والے ڈرامے کے منتظمین اور اداکاروں سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی گفتگو آپ نے سنی. پھر 17 سیکنڈ باقی بچے, ان کو بھرنے کے لیے ایڈیٹر نے کہا تھا کہ کیوں ایک مرتبہ پھر لہرا لہرا کر کے پڑھ دو. دیکھیں نا پرانے دنوں میں ریکارڈ ہوا کرتے تھے 78 RPM کے, انہوں نے جہاں کہیں سوئی پھنس جائے اٹک جائے تو ایک ہی لائن بار 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 گھومتی تھی. سربین ختم ہوا. ایڈیٹر تھی ماں پارا صفدر, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈینی کاکس. تو میں حسب معمول پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ, خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی.
متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے مغربی ممالک کے سیاستدانوں کو ہدف تنقید بنایا اور ان کو فتنہ انگیز قرار دیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آج بھی مظاہرین اور فورسز کی تازہ جھڑپوں میں مزید دو نوجوان ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آغاز میں شام کے شہریوں کو مختصر وقت کے لیے ملنے والے سکون کی جگہ دوبارہ شروع ہونے والی شدید لڑائی نے لے لی ہے۔ شام میں امن کے قیام میں رکاوٹ کی ایک وجہ کئی بااثر ممالک کا امن عمل میں شامل ہونا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے زکا وائرس سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے افراد کے لیے اپنی رہنما ہدایات میں رد و بدل کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو جنسی رابطوں کو مزید محفوظ بنانے یا ان سے پرہیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔